بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، دئی ماہ کی 28، جنوری کی 18 اور جمادی الثانی کی 25 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207-209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر سماعت فرمائیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال اور مغربی ایشیا کے مسائل پر گفتگو ان کے دورہ ترکیہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی کی قومی مجلس عملہ میں پارٹی رہنماؤں کو نصیحت کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کریں، اور سعودی عرب کے مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے انتہا پسند گروہوں کے خلاف لڑنے کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال اور مغربی ایشیا کے مسائل پر گفتگو ان کے دورہ ترکیہ کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ترکیہ کے حکام سے ملاقات اور مذاکرات کے لیے سرکاری دورے پر انقرہ روانہ ہو گئے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ایک وفد کے ہمراہ کل سرکاری دورے پر ترکیہ روانہ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان ترکیہ میں مختلف سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، علاقائی، بین الاقوامی اور دوسرے دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دورے میں علاقے اور جنوبی قفقاز کے اہم ترین مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ ترکیہ میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جانے کے علاوہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ ترکیہ سے متعلق اس ملک کے صدر رجب طیب اردغان کے دعوت نامے کی بنیاد پر منصوبہ بندی بھی کی جائے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی مشقوں کا سلسلہ خلیج فارس، بحیرہ عمان اور آبنۂ ہرمز میں شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ مشقوں کے پہلے دن مختلف نوعیت کے بحری کروز، میزائل جنگی اور جاسوسی ڈرون طیاروں اور اسمارٹ آبدوزوں کو استعمال میں لایا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور فرضی دشمن کے جہازوں پر کمانڈوز کو اتار کر انہیں فتح کیا گیا۔ ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے بتایا کہ عوامی رضاکار فورس کے دستے بھی ان بحری مشقوں میں شامل ہیں۔ اس دوران ایک ایسے ڈرون کی رونمائی ہوئی اور اسے بحریہ کی فضائی فلیٹ میں بھی شامل کیا گیا، جو بیک وقت میلوں دور دو الگ اہداف کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ اس ڈرون طیارے اور اس کے میزائلوں کے بارے میں مزید معلومات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔
ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے بتایا کہ مشقوں میں شامل تمام ہتھیار، جہاز، وسائل اور ٹیکنالوجی ایرانی نوجوانوں کے ہاتھوں ہی تیار کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے شانہ بشانہ ایران کی آبی حدود کی حفاظت کرتی رہے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو فضول کی کشمکش اور مخاصمت سے باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بقول ان کے ہندوستان اپنا رویہ تبدیل کرے تو ہمیں مذاکرات کے لیے تیار پائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ساتھ مل کر بیٹھیں اور مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ انہوں نے ہندوستانی وزیراعظم سے کہا کہ ہم کشمیر سمیت تمام حال طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت ہندوستان اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب متحدہ عرب امارات کے سربراہ عنقریب ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد کے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پورے ملک میں مظاہرے کیے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ پشاور اور لاہور اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے سڑکوں پر نکل کر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر شدید احتجاج کیا۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ زنی قبول نہیں کریں گے۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت امیر جماعت سراج الحق نے کی، جبکہ سندھ کے شہروں میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ پشاور میں ریلی کے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا تھا کہ اگر کراچی میں ہمارا مینڈیٹ واپس نہ کیا گیا تو پورے ملک کو جام کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اپنے مینڈیٹ کی چوری کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد ایم کیو ایم نے بھی پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی نے دھاندلی کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما کا کہنا تھا کہ پورا کراچی اور حیدرآباد الیکشن کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط حلقہ بندیوں کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما نے کہا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پہلے حلقہ بندیاں درست کرا لیں لیکن وہ نہیں مانے، اب ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے کہا کہ پی پی نے بدعنوانی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور حلقہ بندیوں کے تعلق سے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ میں پارٹی رہنماؤں کو نصیحت کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کریں۔ دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم مودی نے بی جے پی لیڈروں کو نصیحت کی کہ وہ مسلمانوں کے سلسلے میں غلط بیانات نہ دیں۔ انہوں نے پارٹی کے کارکنوں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اور خاص طور پر غریب اور پسماندہ مسلمانوں سے رابطہ برقرار کریں۔ مودی نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو چاہیے کہ سبھی سماج کے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے رشتہ برقرار کریں، خواہ وہ بی جے پی کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے انتہا پسند گروہوں کے خلاف لڑنے کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس ملک میں انتہا پسند اسلامی گروہوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، کہا کہ اس پروگرام کا مقصد معاشرے کی سلامتی میں فتوے کے کردار کو مضبوط کرنا ہے۔ اردن نے صہیونی حکومت کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا۔ اردن نے اعلان کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کے سفیر کو طلب کیا اور صہیونی حکومت کو سخت الفاظ میں احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ اردن کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اسرائیلی پولیس کی جانب سے تل ابیب میں عمان کے سفیر کو مسجد الاقصی میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کے بعد اردن نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ نے خبریں سنی اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ جناب اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکر صاحب، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسرار عباسی صاحب۔ چلتے ہیں سیدھے پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما جناب اسرار عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام جی۔
جی اسرار عباسی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں، خاص طور پر کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں، پی ٹی آئی کو زبردست دھچکا لگا ہے، آپ تسلیم کرتے ہیں؟
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کی۔ دیکھیں کراچی جیسا میٹروپولیٹن شہر جس کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ کی ہے، اور اس میں جس طریقے سے ایک الیکشن کے نام پر ایک فراڈ کیا گیا، وہ سارا کل سے تمام میڈیا دکھا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے وہاں اس کی کیا رپورٹنگ ہوئی ہے یا کیا نہیں، لیکن بیسکلی یہ آپ دیکھیں تو 24 جولائی کو ہونے والے انتخابات، 4 دفعہ التوا کے بعد 15 جنوری کو جس طریقے سے کروائے گئے، اور جس طریقے سے ابہام کریٹ کیا گیا اور عوام کو یہ تاثر دیا گیا آخری وقت تک، یعنی حکومت سندھ کے جو وزیر تھے وہ 2 روز پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر کسی بھی وزیر نے کسی بھی جگہ آ کے اوپنلی نہیں کہا کہ نہیں جی یہ ہوں گے، بلکہ ایک روز قبل جمعے والے دن، یعنی ہفتے کا دن آ چھوڑتے جمعے والے دن، حکومت سندھ نے ایک درخواست دی سیکیورٹی کے تھریٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو، لیکن ساتھ ساتھ وہ اندرون خانہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انتخابات کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوگی پری پول ریگنگ کے عوام کو ان کے اس ابہام کی وجہ سے عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ پھر جو پولنگ ڈے پہ ریگنگ کی گئی وہ یہ ریگنگ کی گئی کہ جتنا عملہ پولنگ کے لیے متعین کیا گیا ان میں کسی کو بھی پولنگ کی نوہو نہیں تھی، اور وہ جو عملہ تھا وہ بالکل بلینک تھا۔ میں خود ایک یونین کاؤنسل کو دیکھ رہا تھا اور اس میں تمام پولنگ اسٹیشنز کو میں نے دیکھا، تو مجھے تمام اسٹاف میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا الیکشن کروانے والا جس بیچارے کو یہ پتا ہو کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور اس نے کس طریقے سے کروانا ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے ہم نے ان کو سمجھا بجھا کے ان کو طریقے سے الیکشن کا فارمیٹ بتایا سارا کچھ۔
تو یہ آپ کا الزام حکومت پر ہے یا الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے پر ہے؟
دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس مشینری تو نہیں ہے نا، مشینری کس کے پاس ہوتی ہے؟ صوبائی حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ جو اداروں کے افراد جو الیکشن کی ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں وہ کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ وہ حکومت سندھ کے ماتحت ہوتے ہیں، اور زیادہ تر کراچی میں بلدیات کے لیے جن محکموں کی ڈیوٹی لگائی گئی ان میں لیبر کے محکمے کی ڈیوٹی سب سے زیادہ لگی، جبکہ ایجوکیشن کی لگائی جاتی تھی لیکن اس دفعہ لیبر کے محکمے کی۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان بیچاروں کو کیا پتا انہوں نے کبھی زندگی۔
بہت شکریہ، میں سردار نزاکر صاحب سے بھی آپ کے خیالات کا جواب لے لوں ان سے، اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب سردار نزاکر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، میری آواز سنیں آپ؟ جی سردار نزاکر صاحب، معاف کیجیے گا سردار نزاکر صاحب، ابھی اسرار عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نتیجہ آیا ہے وہ دھاندلی کا نتیجہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں اسرار عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کی جماعت کو 2018 جیسا سینیریو چاہیے تھا الیکشن کے لیے، جو ان کو ایسی اسٹیبلشمنٹ چاہیے تھی جو ان کو رات 1:30-2 بجے اٹھائے گھر سے کہ آپ اٹھ کے جشن بناؤ اور جیت چکے ہو۔ دو انفارچونیٹلی 2018 میں جس طرح کراچی میں الیکشن ہوا، پہلے کراچی میں نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے 2018 سے پہلے، 2018 میں معلوم افراد نے الیکشن کروا کے پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی، کیونکہ ان دفعہ ظاہر ہے ان کو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نہ وہ چیف تھے نہ وہ ماحول تھا, نہ عمران خان صاحب کے جو فیسیلیٹیٹر تھے وہ پاکستان کے پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کے اندر موجود تھے. تو ان کا انجام تو یہی ہونا تھا. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پی ٹی آئی سے اٹھے گا اور اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑے گی اس کے بعد ان کی یہی پوزیشن ہوگی جو آج پی ٹی آئی کی کراچی اور حیدرآباد کے اندر ہوئی ہے. اور یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی.
لیکن سردار نزاکہ صاحب ابھی چند مہینے قبل عمران خان صاحب مختلف جگہوں سے الیکشن لڑے, 7-8 جگہوں سے, اور بیشتر جگہوں پہ جیتے ایک دو کو چھوڑ کر.
دیکھیں وہ انیشلی ایک سینیریو تھا, انیشلی ایک ان کا بیانیہ تھا وہ جو بیچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اب جیتے ہیں تو بہت ساری دو جگہوں سے ہارے بھی ہیں, کراچی میں اور ملتان میں پی ٹی آئی کو بہترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ جو شروع میں انہوں نے بیانیہ بنایا تھا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بیانیہ جھوٹا بیانیہ تھا, نہ کوئی امریکہ کی سیاست وہ انوالومنٹ تھی, نہ کوئی سازش تھی, نہ لوکلی یہاں پہ عمران خان کے مینیجر تھے, وہ گھر چلے گئے. اور آج عمران خان صاحب اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو بھی میری پالیٹکس تھی اس کے پیچھے 2018 میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور نہ کہ اس وقت سپورٹ کیا بلکہ اقتدار کے آنے کے بعد بھی ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. تو اب یہ ساری چیزیں جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان سے اٹھا تو پھر یہ ظاہر ہے انہوں نے یہ پہلا الیکشن تھا جو انہوں نے تھن تانا لڑا اور جس طرح نشان عبرت بنے کراچی حیدرآباد میں, یہ آنے والے الیکشن میں اس سے بھی بری پوزیشن ہوگی.
سردار نزاکہ صاحب ایم کیو ایم کا کہیں نہ کہیں یہ کہنا ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے صاف لفظوں نہیں کہا کہ جو آپ اور ایم کیو ایم میں وعدہ ہوا تھا حلقہ بندیوں کے تعلق سے اور دیگر معاملات میں وہ آپ نے پورا نہیں کیا, اور ظاہر ہے کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیک آٹ کیا, اور کھل کے کہا پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ شکایتیں اور شکوے ہیں. تو آپ شکوے شکایت کیسے دور کریں گے؟
دیکھیں ایم کیو ایم کے دوست جب حلقہ بندیاں ہو رہی تھی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ حلقہ بندیاں سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے حلقہ بندیاں کرنا. لیکن باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم کے دوستوں کی جتنی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں ریزرویشن ہے. ہمیں افسوس ہوا ہے کہ کراچی کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر تھے ایم کیو ایم کے لوگ, اور انہوں نے جب یہاں پہ بائیکاٹ کیا ہے تو اس سے ایک ضرور گیپ آیا ہے کراچی کی سیاست میں. لیکن ایک چیز کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے جتنے لوگ جتنی میٹنگ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کی ہوئی ہیں اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ایم کیو ایم کی جتنی ریزرویشن ہے اس جتنے گریونسز ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اسی بنیاد کے اوپر ہم نے حلقہ بندیوں کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کا کینسل کرنے کے لیے بھی ایک وہ نوٹیفکیشن ہوا ہے. لیکن کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین تھا اور الیکشن کمیشن 15 جنوری کو الیکشن کروانے میں کامیاب ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی حیدرآباد سے 70% سے 80% سیٹیں جیتی ہیں اور کراچی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ابری ہے. ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی اور حیدرآباد کے لوگ ووٹ کریں گے, اور آج اس چیز کو ثابت ہو گیا کہ یہ کراچی اور حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اسرار عباسی صاحب, کراچی اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں وہ آگے چل کر ملکی سیاست پر کس طرح کے اثرات مرتب کریں گے؟ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا تقریباً اعلان ہو چکا ہے, اپریل میں ہوں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا کی اسمبلی جب تحلیل ہوگی تو وہاں بھی الیکشن ہوں گے, تو آپ کی وہاں کارکردگی اور پرفارمنس کیسی ہوگی؟ اسرار عباسی صاحب,
آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی جو میں بات کر رہا تھا.
مکمل کر لیجیے جی, مکمل کر لیجیے, پھر میرے سوال کا جواب دیجیے.
ہلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی 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 جی.
ہلو
جی جی, اسرار عباسی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے اور میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا.
بالکل میں دوں گا, لیکن پہلے جس بلدیاتی الیکشن کے اوپر پیپلز پارٹی اس وقت ناچ رہی ہے, وہ اتنا بڑا فراڈ کیا گیا کراچی شہر کے ساتھ کہ آخری وقت تک بالکل یہ نہیں بتایا گیا کہ الیکشن ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے عوام کا جو ٹرن آؤٹ تھا یعنی 2.25 کرو�ڑ کی آبادی میں تقریباً 7 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا, اور جس میں 3 جماعتوں نے میجر ووٹ حاصل کیا, پیپلز پارٹی نے, جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے. تو اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ پیپلز پارٹی کو 3 لاکھ ووٹ ملا तो 3 लाख वोट वाली जमात कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर को? तो ये तो एक 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 फैक्टर बता रहा हूं। दूसरा फैक्टर ये है कि तकरीबन 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है इलेक्शन हुए हुए और अभी तक वो रिजल्ट्स कंपाइल नहीं कर सके। इसका मतलब है कि वो इंजीनियर्ड इलेक्शन है। हमारे पास बेतहाशा उसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरीके से टप्पे लगाए गए, किस तरीके से पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्जा किया गया। जो रवायत माजी में एनक्यूएम की थी, पीपल्स पार्टी ने उनसे और कुछ सीखा ना हो लेकिन ये जरूर सीख लिया है कि इलेक्शन को किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये एक जाली मैंडेट है। और जिस तरह मेरे दोस्त मेरे भाई सरदार नजाकत ने फरमाया कि पीटीआई की सारी एस्टैब्लिशमेंट के जरिए असर थी, तो मैं इनके गोश गुजार कर दूं और इनके गोश गुजार करते हुए आपके चैनल के तवज्जो से ये बता दूं कि जब अप्रैल में पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की गई और उसके बाद ये सो कॉल्ड इंपोर्टेड गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की गई, तो उसके बाद पूरे मुल्क में जितने भी बाय इलेक्शन हुए उसमें पीडीएम की हुकूमत थी और इनकी हुकूमत के होते हुए 75% सीटें पीटीआई जीती, चाहे वो नेशनल असेंबली हो प्रोविजनल असेंबली हो। और सिर्फ एक सूबे में नहीं, सिर्फ एक शहर में नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबों में होने वाले इलेक्शन, हर शहर में इलेक्शन, और 13 जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भी पीटीआई को शिकस्त नहीं दे सकी। तो इस तरह का फ्रॉड इलेक्शन करा के आप पीटीआई की मकबूलियत को खत्म या कम नहीं कर सकते। अगर इनको ये खौफ ना होता कि ये इलेक्शन हारेंगे तो ये 24 जुलाई से लेकर 15 जनवरी तक ये सारी कामयाबाजियां ना करते। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात बता रहा हूं कि कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा दिल जिगर नहीं रखती कि वो अपनी ही हुकूमत को खत्म करके और इलेक्शन अनाउंस करे। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि इमरान खान को ये ट्रस्ट है पाकिस्तान की अवाम पे कि जो शऊर इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को दिया है उसके बलबूते पे पाकिस्तानी अवाम पहले से ज्यादा अक्सर से तहरीक इंसाफ को मुतखब करेंगे। और इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में मैं तो पूरे मुल्क का इलेक्शन देख रहा हूँ क्योंकि ये जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है क्योंकि एक हुकूमतें जो चलती हैं वो 2 चीजों पे चलती हैं, अपनी मॉरल अथॉरिटी पे और अपनी गवर्नेंस पे। 8 महीने में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो मुल्क जिसको 22 अरब डॉलर पे इमरान खान छोड़ के गया था, आज वो 4 अरब डॉलर पे रह गया।
पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो आए दिन और यूं कहा जाए कि हर लम्हा तेजी के साथ बदलती जा रही है और देखना होगा कि आइंदा हफ्तों और महीनों में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। आप भी हमारे साथ रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज और अब पेश है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम।
फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गली कसदन भटक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते 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 लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समय आप हमारी नशियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज़ पर समात फरमा रहे हैं। आप हमारी नशियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्ट करें और जब जी चाहे खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समात फरमाएं। आप हमारी वेबसाइट का भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sehr.tv.ir। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम समात फरमा रहे थे और अब हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद।
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। फरजंदे रसूल हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी जुमे के दिन खुदा की खुशनूदी के लिए रोज़ा रखेगा, परवरदगार आलम उसे 10 दिनों के रोज़े का सवाब अता करेगा। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। सामीन, परवरदगार आलम की अजीम निशानियों में से एक बारिश भी है। अल्लाह ने बहुत सी आयतों में आलम बाला से कुर्रे अर्ज पर पानी बरसाने का जिक्र फरमाया है और लोगों को गौर व फिक्र की दावत दी है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया? कहीं बादलों से पानी के बरसने का बयान है? ये पानी जो तुम पीते हो उसे तुमने बादल से बरसाया है या उसके बरसाने वाले हम हैं? और बादलों से लगातार पानी बरसाया ताकि उसके ज़रिए से गल्ला और सब्जी और घने बाग उगाएं। बाज़ आयतों में आसमान से रिस्क नाजिल करने का बयान है, इरशाद होता है, और इस रिस्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाता है پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کرہ ارض پر موجود پانی کو اللہ بخارات میں تبدیل کرتا ہے جو بادلوں کی صورت ہوا کے دوش پر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے پھیلا دیے جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر ایک خاص فاصلے پر پہنچ کر بالعموم پانی کی بوندوں کی شکل میں زمین ہی پر برس پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اولوں اور برف کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑے خوشکن اور خوبصورت پیرائے میں بادلوں کے بننے اور ان سے پانی کے برسنے کو بیان فرمایا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، سب کے رفتاری سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے۔ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، در حقیقت اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ پانی ایک بے رنگ، بے ذائقہ مگر فرحت بخش، شفاف اور ایک مائع ہے۔ اس کی اپنی کوئی شکل نہیں، جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہے اور بہنے کے دوران توانائی پیدا کر لیتا ہے۔ پانی کی اسی توانائی کو انسان نے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے بڑے چھوٹے آبی ذخائر بنائے جاتے ہیں۔ سورج کی شعاع جب پانی کی بوند سے گزرتی ہے تو سات رنگوں میں منتشر ہو کر قوس و قزح بناتی ہے، جس کو بالعموم بارش کے بعد آسمان کے ایک جانب سات خوبصورت رنگوں کے قوس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ پودے کے بیج کے اندر موجود جنین میں اللہ نے پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا فرمائی ہے، جو جنین کو نہ صرف بڑے عرصے تک زندہ رکھتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ نشو نما بھی دیتی ہے۔ جب یہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور پانی سے سینچا جاتا ہے تو یہ بیج نشو نما پا کر جلد ہی پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بیج میں پانی مفقود ہو جائے تو اس کے اندر کا جنین مردہ ہو جائے گا اور کسی صورت بھی نشو نما نہ پا سکے گا۔ جانوروں کے انڈے اور چھلکے یا جھلی کے اندر بھی جنین کے گرد پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا کی گئی ہے۔ اس پانی میں جنین پرورش پاتا ہے اور مخصوص وقت پر جھلی یا چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہاں بھی پانی کی غیر موجودگی جنین کے نشو نما پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ دودھ دینے والے حیوانات مثلا گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے رحم میں پرورش پانے والے جنین کے گرد تین پردے ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، اور جنین در حقیقت اس پانی میں تیرتا رہتا ہے، اسی کے ذریعے اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے اور جسم میں پیدا ہونے والے گندے مادے بھی خارج کرتا ہے، اور پیدائش کے وقت اس پانی کی قوت سے اپنے مقررہ وقت پر رحم مادر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پرورش پانے والے جنین کے گرد پانی کی کمی یا زیادتی اس کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے، لہذا یہاں بھی پانی کا موجود ہونا اور متوازن ہونا لازمی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم رسول بخش رند صاحب سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الہیار سے لکھتے ہیں، نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے۔ محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے، یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو۔ لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہمیں گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں، اس نے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں۔ آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داو پر لگا دیا ہے، سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے، دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدرے بہتر ہے، خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں سامعین، محترم رسول بخش رند صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ و مدینہ کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا مشہور و معروف غلام مصادف بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ چلتے چلتے امام علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے سے مصیبت و غم کے آثار نمایاں تھے۔ امام علیہ السلام نے مصادف سے کہا، شاید یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، کیا تم پیاسے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں بہت سخت پیاسا ہوں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے مصادف سواری سے نیچے اترے اور اس مرد کو سیراب کیا، لیکن اس کی وضع و قطع سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک عیسائی ہے۔ جب امام علیہ السلام اپنے غلام مصادف کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تو راستے میں مصادف نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا، کیا نصرانی کو صدقہ دینا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت ضرورت، خاص کر ایسے حالات میں ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیہ، پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری نشریات اس وقت آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات روزانہ 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے چھروکے۔ یہ پروگرام تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ تو مجھے اجازت دیجئے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 دے 25 جمادی الثانی اور 18 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ جنوری سن 1852 عیسوی کو جرمن محقق اور ماہر جرثومیات فریڈرک لوفلر پیدا ہوئے. لوفلر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لہذا انہوں نے کسی اور شخص کی مدد سے تعلیم کو جاری رکھا اور آخر میں میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تحقیق میں مصروف ہو گئے. سن 1880 میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی ایڈوین کلین کے تعاون سے خناق کی بیماری کا سبب دریافت کیا. اٹھارہ جنوری سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس کے درمیان خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کا اصل محرک پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کا اتحادیوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل جانا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل جانے سے حلیف ممالک اور روس کے درمیان بحر اسود کا راستہ بند ہو گیا تھا. اس معاہدے کے بعد حلیف ممالک نے آبنائے دارڈانیل پر حملہ کر دیا. پچیس جمادی الثانی سن 1306 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور مرجع دینی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے تمباکو اور اس کی مصنوعات کے حرام ہونے کا تاریخی فتویٰ دے کر ایران میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. ناصر الدین شاہ قاجار نے 50 سال کی مدت کے لیے ایران میں تمباکو کی کاشت، سگریٹ اور سگار وغیرہ تمباکو کی مصنوعات کی پیداوار اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیا تھا، جس کے بعد ایرانیوں کو تمباکو کی کاشت اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا. ایرانی عوام نے علماء کرام کی قیادت میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی. آخر کار اس دور کے سب سے بڑے دینی رہنما آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے ایک سطر پر مشتمل مختصر فتویٰ دیا، جس میں تمباکو اور اس سے بننے والی مصنوعات کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا تھا. یہ فتویٰ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ایران میں برطانوی کمپنی ریجی کی تمام صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں اور بالآخر ناصر الدین شاہ کو مجبوراً معاہدہ منسوخ کرنا پڑا. اٹھارہ جنوری سن 1955 عیسوی کو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی. وہ 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گزارا. شروع میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے بعض نہایت کامیاب ریڈیو ڈرامے اور فیچر لکھے. بعد ازاں بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی. اسی دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے. قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہیں 18 جنوری 1955 کو انتقال کیا. سعادت حسن منٹو کے بہت سے افسانوں کے مجموعے بھی ہیں. انہوں نے ایک ناول بھی تحریر کیا تھا جس کا نام تھا بغیر عنوان کے، اور گنجے فرشتے ان کے ادبی خاکوں کے مجموعے کا نام ہے. پچیس جمادی الثانی سن 1415 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی نے قم میں وفات پائی. انہوں نے 20 سال کی عمر سے جب عراق میں حوزہ علمیہ قائم ہوا تو 8 سال تک آیت اللہ العظمیٰ حائری سے قصبہ فیض کیا، اور حوزہ علمیہ قم کے قیام کے بعد آیت اللہ العظمیٰ حائری کے توسط سے قم چلے گئے اور خاص شخصیات میں ان کا شمار ہوا. آیت اللہ عراقی حوزہ علمیہ قم میں 35 سال تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، اور حوزے کی بہت سی بزرگ شخصیات نے آپ کے دروس سے استفادہ کیا. آیت اللہ خان ساری کی وفات کے بعد مدرسہ فیضیہ میں آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور آیت اللہ گلپائے گانی کی وفات کے بعد آپ کی مرجعیت شروع ہوئی. آیت اللہ عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کو حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس میں دفن کیا گیا. دے سن 1393 ہجری شمسی کو مشفق کاشانی کے لقب سے معروف ممتاز ایرانی معاصر شاعر عباس کے منش کا انتقال ہوا. وہ سن 1304 ہجری شمسی مطابق 1925 میں کاشان شہر میں پیدا ہوئے تھے. مشفق کاشانی نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن تک تہران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. سرود زندگی، سراب آفتاب، آزرخش، آئینۂ خیال، گزینۂ ادبیات معاصر، شب ہم شب، پنجرے بے آفتاب اور در سلائے غم ان کی اہم کتابوں میں شامل ہیں. دل کے عارضے میں ان کا انتقال ہوا. اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا املو واشتدت الی رحمتک فاقتو وعظمت لتفریطی حسرتو وخلصت لوجهک توبتو فصل علی محمد خاتم النبیین وعلی اهل بیته طیبین الطاهرین وارزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی و نشاطی فی عبادتی و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء رحمتك يا ارحم رحمتی.